الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متنازعات سلسلوار تجمع قران ہر جمعرات کو الحمدللہ وہ جاری ہے پچھلی جو 3 نشستیں ہیں وہ خصوصی موضوعات پر مشتمل تھیں عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے حج بیت اللہ اور قربانی کی جو بھی حکمت ہے فلسفہ اس پر 3 نشستوں میں گفتگو ہوئی اور کم و بیش 3 ہفتوں کے بعد ہم دوبارہ سے اپنا یہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے 10ویں رکوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تھوڑا سا ذہنوں میں کیونکہ 3 ہفتوں کا گیپ ہے تو جو بھی مضامین چل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا تازہ کر لیجئے ریکال کر لیجئے ابتدائی 5 رکوعوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ کے جو قریش مکہ ہیں کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجت تمام ہو چکی تھی ان کے لیے آخری جو بھی احکامات ہیں اور ان کو رسوا کرنے والے احکامات وہ نازل ہوئے اور رکو نمبر 6 سے پھر رکو نمبر 16 تک یہ 11 رکو بنتے ہیں اور اس میں سن 9 ہجری میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک اس کے حالات پر تبصرہ ہے کہ جو کہ یہ 11 رکو اس پر مشتمل ہیں اور یہ مشکل ترین غزوہ تھا کئی اعتبارات سے تفصیلات ہم نے جو ہے وہ پہلے ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس میں واحد یہ غزوہ تھا کہ نفیر عام تھی یعنی سب کو جو ہے وہ نکلنا تھا کہ جو جنگ کے قابل مرد حضرات ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک کڑی آزمائش تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں خاص طور پر منافقین کا جو پردہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاک کیا اور ان کی جو بھی ریش دوانیاں مدینے میں 9 سال سے چل رہی تھیں لہٰذا یہ ہے کہ خاص اس موقع پر ان کا پردہ چاک اتر اور ان کی جو بھی حرکتیں ہیں ان کی ایمان کے حوالے سے جو جڑوں کو کھوکھلا کرنا اسلام اور مسلمانوں کی اور ان سے جو بغض ہے کینہ ہے اور آستین کے سانپ کا جو کردار انہوں نے ادا کیا, تو ان کا جو چٹا بٹا ہے وہ ان رکوعوں میں وہ ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے, اور یہی تسلسل ہے کہ جو اب آگے بڑھ رہا ہے. اور دسویں رکوع میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے خاص طور پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان منافقین اور کفار پر اب جو ہے وہ ذرا سختی کیجیے, کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ کے آئے کہ یہ غزوہ تبوک میں جو بھی جانے سے پہلے بھی کچھ منافقین ہیں ان کے گروہ ہیں کہ جو کہ آئے تھے جھوٹے عذر انہوں نے پیش کیے تھے, اور پھر غزوہ تبوک سے واپسی پر بھی کچھ گروہ آئے تھے انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے کہ ہم اس لیے نہیں جا پا رہے اور ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم تربیت تھی, دل کی نرمی تھی, لہٰذا آپ ان کے جھوٹے عذر سن رہے تھے اور ان کو اجازت دے رہے تھے. لہٰذا اب ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر منافقین پر سختی کرنے کے حوالے سے ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں, اور پھر منافقانہ جو کردار ہے اس کو مزید ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ نفاق کا جو بھی موضوع ہے اس کو جب بھی ہمارے سامنے آئے قرآن مجید میں, یہ بات ہم پہلے سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بہت زیادہ کانشیس ہونے کی اور حساس ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ 14 سال پہلے کے وہ منافقین تھے کہ جو کلمہ گو مسلمان تھے, اور یہ نفاق کی جو جڑیں ان کے اندر مضبوط ہوئیں وہ کیسے ہوئیں کہ جیسے جیسے دین کے تقاضے ان پر واضح ہوتے گئے ویسے ویسے انہوں نے پسپائی جو ہے وہ اختیار کی, اور یہ ہے کہ یہ نفاق کے مراحل جو ہے وہ چڑھتے چلے گئے. تو آج بھی ہم کلمہ گو مسلمان ہیں, اور ہمیں خاص طور پر یہ منافقانہ جو بھی کردار ہے اس کے حوالے سے آئینے کے طور پر ان قرآن آیات کو ہمیں دیکھنا ہے, اور اگر تو ہماری اس آئینے میں یہ منافقانہ کردار کی جو روش ہے وہ تصویر نظر نہیں آتی تو یہی مبارک کیفیت ہے, اس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. لیکن اگر کوئی کردار ہمیں نظر آتا ہے تو موقع ہے موت سے پہلے پہلے اس کردار کو صحیح کرنے کا. اب آئیے آغاز کرتے ہیں تمہید کے بعد. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار والمنافقین, آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. یہاں جو بات سمجھنے کی بڑی اہم وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو بھی اصطلاحات ہیں خاص طور پر وہ اصطلاحات کے جو ایک دوسرے کے مترادف یا ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتی ہیں, لیکن اصول جو فقہ نے بیان کیا جس طرح سے یہاں جہاد کا لفظ آیا ہے, ایک لفظ جو ہے وہ آتا ہے قتال کا, ایک لفظ آتا ہے جہاد کا, اور یہ جہاد اور قتال یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں. لیکن اصول کیا ہے, فقہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی دو اصطلاحات ایک جگہ جمع ہو جائیں, از اجتمع, جب ایک جگہ یہ اصطلاحات جمع ہو جائیں تو تفرقا, تو پھر ان اصطلاحات کے معنی جو ہے وہ الگ کیے جائیں, اور از تفرقا اجتمع, اور اگر یہ دو اصطلاحات وہ الگ الگ آئیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے. تو لہٰذا جہاں قرآن مجید میں بعض جگہوں پر جہاد کا لفظ آیا وہ قتال کے معنوں میں بھی آیا, لیکن یہ ہے کہ یعنی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ جہاد کے معنی یہ قتال کے معنوں میں نہیں آئے, جہاد کا جو لفظ ہے یہ قتال کے معنوں میں نہیں آیا, یعنی ابھی موقع نہیں ہے وقت نہیں ہے, مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن یہاں پر بھی نوٹ کیجئے, سیرت سے ہی یہ ثبوت ہمیں مل جاتا ہے کہ یہاں دو گروہوں کے حوالے سے جہاد کا حکم آ رہا ہے, کفار اور منافقین. تو کفار کے ساتھ قتال تو ہوا ہے, یعنی جہاد کا جو اعلی درجہ ہے قتال, لہذا وہ جنگ کفار کے ساتھ تو ہوئی, لیکن منافقوں کے ساتھ سیرت مطہرہ میں ہمیں کوئی قتال جو ہے وہ نظر نہیں آتا. لہذا جب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین, تو کفار کے ساتھ جہاد کا لفظ بمانا قتال تو استعمال ہو سکتا ہے, لیکن منافقین کے ساتھ جہاد بمانا قتال وہ کبھی ہوا نہیں سیرت میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. لہذا اب یہاں جہاد اپنے لغوی معنوں میں, یعنی جد جہد, کوشش کرنا, اسٹرگل کرنا. اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی یہ منافقانہ کردار ہے اور جو بھی یہ سازشی ذہن ہے, آپ ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کیجئے, آپ ان کی چالوں کو ناکام بنانے کی کوشش کیجئے. یہ ہے معنی کہ جو کہ یہاں پر پھر فقہا نے لیے ہیں. فرمایا کہ وغلظ علیہم, اور آپ ان پر سختی کیجئے, یعنی یہ سختی بمانا قول نہیں بمانا عمل, یعنی قول کے حوالے سے تو دین اسلام نے اہل ایمان کو کفار کے حوالے سے بھی یعنی کوئی گالم گلوچ کرنے سے منع کیا. یہاں وغلوز علیہم مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عملی اعتبار سے یعنی بہت ہو گیا ان کا جو بھی یہ منافقانہ کردار ہے کہ یہ اسلام کے پردے میں کلمہ پڑھ کے اور اندر اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, اور کوئی موقع ہاتھ سے انہوں نے جانے نہیں دیا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو جب وہ مغلوب کر دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کس طرح سے انہوں نے اذیتیں دیں, ابھی آ جائے گا آگے کہ کس طرح سے انہوں نے شہید کرنے کے پلان ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے وہ کیے. لہٰذا یہ ہے کہ اب بہت ہو چکا, بہت نرمی ان کے حوالے سے ہو چکی, کیونکہ اللہ کے رسول, میں نے عرض کیا کہ نم طبیعت کی وجہ سے ان پر کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیے ہوئے تھے. یہ پورے 9 سال, کیونکہ 9 ہجری کی یہ بات ہے کہ جو کہ ہو رہی ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے, تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اب ان پر سختی کیجیے. وما واہم جہنم, اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کلائمیکس کیا ہے منافقانہ کردار کا, کہ اوپر کیونکہ دو گروہوں کی بات آئی ہے, کفار اور منافقین, اور نتیجے کے اعتبار سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان دونوں گروہوں کا ٹھکانہ کدھر ہے, وہ جہنم ہے. تو آپ ذرا اس منافق یعنی نفاق کی جو ہلاکت خیزی اس کو دیکھیں, کہ نفاق وہ منافق کون کہ جو کلمہ گو ہے, کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل, لیکن نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ روز قیامت یہ کفار کے ساتھ ان کا انجام ہوگا, یعنی سب کفار اور منافقین. ایک تو کافر وہ ہے نا کہ جو ظاہر ہے بالکل ویزیبل ہے اور ڈٹ کر جو ہے مخالفت, اور یہ منافقانہ کردار یہ وہ کفر ہے کہ جو کہ آستین کے سانپ ہیں, اندر جو ہے وہ پلنا ہے اور چورا گھوپنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لہٰذا ان کا ٹھکانہ سب کا جہنم ہے, وبئس المصیر, اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے, اور یہ منافقانہ جو بھی کردار اور اس کے انجام بس سے ہمیں محفوظ فرمائے. کردار سامنے لایا جا رہا ہے نفاق کا کہ یحلفون باللہ ما قالوا, اور اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ انہوں نے وہ الفاظ نہیں کہے. اب یہاں آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ دو واقعات اپنے اندر لیے ہوئے, یعنی یہاں پہلی بات یہ آ رہی ہے, اشارہ کیا گیا کہ اب یہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے یہ بات کہی نہیں. ولقد قالوا کلمۃ الکفر, حالانکہ یہ کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ چکے ہیں, اپنے منہ سے یہ کفر ہے کہ جو کہ بک چکے ہیں کہ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں. وکفروا بعد اسلامہم, اور انہوں نے اسلام کے بعد یہ کفر کر بیٹھے ہیں, انہوں نے کفر کیا. اب یہ کیا جملہ کہا تھا منافقین کے منہ سے, کیا جملہ نکلا تھا, اس کے حوالے سے اشارہ جو ہے وہ ملتا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں, اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہو رہی ہے, اور یہ کچھ منافقین میں بھی جو ہے منافقین بھی اس غزوے میں شامل تھے, اور یہ ہے کہ جب واپسی ہو رہی ہے تو جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابئی, اس کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ یقولون, انہوں نے یہ کہا کہ لئن رجعنا الی المدینہ, کہ جب ہم مدینے لوٹ کر جائیں گے یعنی جب واپس ہم جائیں گے تو لیخرجن العز من الاذل, تو لازمن جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکال دیں. یعنی یہ عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا, یہ اس کے نزدیک جو عزت والے تھے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا, اور جو ذلت والے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان. تو اس کے اندر یہ خناس تھا کہ جو کہ پکڑا تھا, اور اس نے جملہ یہ کہا اور ایک صحابی نے سنا, لہذا ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر, اور یہ بات ہے کہ جو کہ بتائی کہ عبداللہ بن ابئی نے یہ بکواس ہے کہ جو کہ کی ہے, اور عبداللہ بن ابئی کو بلایا گیا اور صاف جو ہے وہ مکر گیا, قسمیں کھا کر کر یقین دلایا کہ میں نے ایسا کوئی جملہ جو ہے وہ نہیں کہا. اب پوزیشن کس کی خراب ہو گئی, وہ زید بن ارقم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایت میں ان کا نام آتا ہے, ان کی پوزیشن خراب ہو گئی, اور لوگ ان کو جو ہے وہ سمجھ لے کہ انہوں نے غلط بیانیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات ہیں کہ جو کہ نازل فرمائی, اور ان کا جو بھی کردار ہے منافقانہ اور ان کا جو جھوٹ ہے اس کا پردہ چاک کے, اور زید بن ارقم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر مبارکباد دی کہ یہ آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہوئی ہیں, اور تمہاری برات کا اعلان ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے کر دیا. اور یہ جملہ جو بھی تم نے بتایا تھا یہ اسی جو ہے نا اسی نے بکا. تو بہرحال یہ ہے کہ اور یہ ایمان افروز واقعہ بھی آتا ہے کہ یہی عبداللہ بن اوبئی یہ جملہ کہہ رہا ہے, اور اس جملے کو اسی کا جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا اور جیل قدر صحابی پکے مومن, انہوں نے اپنے باپ کا یہ جملہ سنا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے اور دوڑاتے ہوئے گئے ہیں اور مدینہ کے گیٹ پر, اور میان سے تلوار نکال کر جب وہ کھڑے ہو گئے, اہل ایمان آتے رہے ان کو اندر جاتے رہے چھوڑتے رہے, اور جیسے ہی عبداللہ بن اوبئی آیا باپ آیا اور تلوار اس کے سامنے جو ہے وہ سیج کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ تم اندر داخل نہیں ہو سکتے, تم نے کہا تھا کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے, تو عزت والے ہیں اللہ کے رسول اور اہل ایمان وہ اندر جائیں گے اور تم جو ہے وہ ذلیل ہو تم اندر نہیں جا سکتے. یہ ہے وہ کلمہ کہ جو کہ جس نے درمیان میں لکیر کھینچ دی تھی, باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اسی جملے کی طرف اشارہ یہاں پر کیا گیا کہ یحلفون باللہ ما قالوا, اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی جملے یا باتیں نہیں کہیں. ولقد قالوا کلمۃ الکفر, حالانکہ یہ کلمہ کفر کہہ چکے, وکفروا بعد اسلامہم, اور اسلام اپنے لانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کفر کیا ہے, وہمو بما لم ینالوا, اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا کہ جو ان کو نہیں ملی. یہ دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے, اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جب اللہ کے رسول واپس ہو رہے ہیں تو یہ کچھ منافقین جن کی تعداد جو ہے وہ کہیں 12 بھی آتی ہے, انہوں نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول یہ فلاں گھاٹی سے تنگ گھاٹی بالکل کہ جس میں بمشکل ایک ہی شخص ہے کہ جو کہ گزر سکتا تھا لائن قطار کے ساتھ, لہذا اللہ کے رسول کو اس گھاٹی سے گزارنا ہے, اور ہم 12 افراد یہ منافقین تھے کہ جو کہ ڈھاٹے باندھ کر آئے تھے, یک بار کی اللہ کے رسول پر ہم حملہ کر دیں گے, اور یہ ہے کہ ان کو گھاٹی میں گرا کے اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ شہید کر دیں گے. تو یہ پوری پلاننگ تھی ان کی, اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے ڈھاٹے باندھ کے یہ منافقین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا کہ یہ پلاننگ ہے کہ جو کہ کی, اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اس گھاٹی کے طرف سے اندر سے نہ گزرے, اور اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کر گئے. اس سفر میں حضرت حذیفہ بن یمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بالکل ساتھ تھے. لہذا روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو نام لے لے کر منافقین کے جو ہے وہ نام ہیں کہ جو کہ بتائے, اور ان کی ولدیہ سے بھی آگاہ کر دیا کہ یہ فلاں ابن فلاں, یہ فلاں ابن فلاں, یہ فلاں ابن فلاں, یہ پکا منافق, یہ پکا منافق, یہ پکا منافق, نام لے لے کر کچھ منافقین کے نام بتائے, اور حضرت حذیفہ کو کہہ دیا کہ یہ راز ہے تمہارے پاس, یہ کسی اور کو منتقل نہیں ہونا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کا لقب پڑ گیا تھا صاحب سر النبی یا سر النبی, کہ یہ کون ہے صاحب حضرت حذیفہ, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان. اور کہاں وہ ایمان افروز واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ دوم, اپنے ایمان کی حفاظت کی اتنی فکر تھی حضرت عمر فاروق کو کہ جب انہیں پتا چلا کہ کچھ منافقین کے نام بتائے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو, تو حذیفہ کے پاس آپ کے قسمیں دے دے کے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ مجھے منافقین کے نام نہ بتاؤ, مجھے صرف اتنا بتا دو کہ عمر کا نام منافقین کی فہرست میں ہے کہ نہیں, صرف اتنا بتا. یہ ہے وہ غم عقبہ کے جو کہ وہ حفاظت ایمان کی وہ اتنی لاحق تھی حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ ایمان کی کیفیت یہ حساسیت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. لہذا اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے تو اس بات کا قصد کیا اس چیز کا کہ جو انہیں ملی نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی حفاظت فرمائی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہ نقم و یہ نقم اسی سے انتقام بنا ہے, یعنی انہوں نے بدلہ نہ لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. یعنی کہاں اللہ اس کے رسول کی روش صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول انہیں منافقین کو یعنی پتہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ غزوات پر بھی شریک ہونے کی اجازت دے رہے تھے, کہاں ان کے لیے جو ہے وہ دعاؤں کا معاملہ بھی ہے, کہاں عبداللہ بن اوبئی کے لیے جب مرا ہے تو ان کے صاحبزادہ کے کہنے پر جو ہے وہ اپنا کرتا بھی کفن کے طور پر دے دیا، نماز جنازہ اس کی پڑھا دی، یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد آپ کو منع کر دیا گیا، کسی منافق کی آپ نماز نہیں پڑھائیں، اور کہاں جو ہے وہ مال غنیمت میں سے ان منافقوں کو بھی جو ہے وہ حصہ مل رہا تھا، تو اللہ اس کے رسول کہ جو یہ رحمت کا معاملہ اس کا ناجائز یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بدلہ ہے کہ جو کہ انہوں نے لیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے نافرمانی کی یعنی روگردانی کی، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ پھر انہیں دردناک عذاب دے گا. کہاں؟ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں بھی رسوا ہوں گے، ان کا پردہ چاک کیا جائے گا، اور آخرت میں پھر ان کے لیے عذاب ہے، وہ اوپر آ گیا کہ وما واہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے کفار کے ساتھ. وما لہوم فل ارد میں ولی ولا نصیر، اور وما لہوم فل ارد، اور زمین میں ان کے لیے نہیں ہوگا من ولی کوئی پشپنا، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. اب اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں یہ تاویل خاص کے اعتبار سے ایک منافقانہ کردار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن تعبیل عام کے اعتبار سے اس میں مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے وعدے کیے، اصل میں تو یہ آیت ہے وعدہ خلافی کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا. ایک منافق تھا ثعلبہ بن ابی حاطب، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال سے نوازے، مال و دولت عطا فرمائے، اور مال و دولت عطا فرمائے گا تو میں اللہ کے راستے میں خوب جو ہے وہ صدقے کروں گا اور خوب زکوٰۃ دوں گا اور اللہ کے راستے میں لگاؤں. تو اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا کہ بھئی ہمیشہ خیر مانگا کرو، یہ اس طرح کی دعا مناسب نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ چلا گیا، پھر آیا، پھر ضد کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مال میں میرے اضافہ ہو جائے، مال عطا ہو جائے. تمہارا اللہ کے رسول نے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بھی مویشیوں ان میں اتنا اضافہ کیا بھیڑ بکریوں میں کہ اس کے پاس ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مال جو ہے وہ جمع ہو گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ لینے کا معاملہ آیا اور صحابہ کرام کو بھیجا، دیگر لوگوں کے پاس جو بھی صاحب نصاب ہیں اس کے پاس بھی بھیجا، ثعلبہ بن ابی حاطب کے پاس، تو اس نے صاف جو ہے وہ انکار کر دیا، صاف مکر گیا اور زکوٰۃ بھی جو ہے وہ نہیں دی. اور جو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ اگر مجھے مال دیا جائے گا تو میں صدقہ کروں گا اللہ کے راستے میں، اس سے جو ہے وہ وعدہ خلاف ہے. تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ یہ تاویل خاص ہے. اور تاویل عام کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے، تو تاویل عام کے اعتبار سے یہ مملکت خداداد پاکستان، یہ جھلک بھی ذرا ان آیتوں میں دیکھیں. پاکستان بننے سے پہلے کیا ہم نے وعدے نہیں کیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم نے وعدے کیے تھے کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں، اور ماضی میں اسلام پر جو داغ دھبے لگ گئے، ہم ایسا خطہ مل جائے تو ہم وہاں پر وہ داغ دھبے دھو سکیں، دین کے نفاذ کر کے یہ وعدے کیے تھے. لیکن جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا ہم نے وعدہ خلافی کی، ان وعدوں کو جو ہے وہ بھول گئے. اور کس طرح سے پھر یہ وعدہ خلافی کا جو نتیجہ ہے یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں قیامت تک کے لیے. اور کس طرح سے مملکت خداداد پاکستان کے جو باسی ہیں ہر سطح پر ہر شعبے میں، یہ نفاق ہے کہ جو کہ آج ہمارے اندر ڈال دیا گیا بطور سزا. لہٰذا اب یہ تعویل خاص اور تعویل عام دونوں اعتبار سے ذرا ان آیتوں کا مطالعہ کیجیے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ سے جنہوں نے عہد کیا، لیکن آتانا من فضلی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل میں سے مال و دولت عطا کی، لنصدقن، تو ہم لازمن صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم لازمن نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، صالحین میں سے ہو جائیں گے. لیکن پھر ہوا کیا؟ فلما آتاہم من فضلی، پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے مال و دولت عطا کی، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، وتولوا، اور روگردانی کی، وہم مورزون، اور یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. لہذا ثعلبہ بن ابی حاطب اس نے بھی جو ہے وہ وعدہ خلافی کی اور صدقہ نہیں کیا، اور ہم نے پاکستان بننے کے بعد جو غداریاں کی ہیں اسلام کے حوالے سے، جو یو ٹرن لیے ہیں، وہ پوری تاریخ 77-78 سال کی وہ ہمارے سامنے. کیا سودی نظام کس طرح سے ڈھٹائی کے ساتھ ہم نے نافذ کیا ہوا ہے، کیسے جو ہے وہ بے حیائی کے سیلاب ہیں کہ جو کہ اس میں ہم نے بہا دیے، گھر گھر جو ہے وہ فلمیں، ڈرامے، موسیقی، یعنی حکمران کیا، عام طبقہ کیا، عوام الناس کیا، یہ تصویریں ہیں کہ جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے. اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا وعدہ خلافی کا. فرمایا کہ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. فرمایا کہ پھر انجام کے طور پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. کب تک کے لیے؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، قیامت تک کے لیے. اور وجہ کیا تھی یہ نفاق ڈالنے کی؟ فرمایا بما اخلف اللہ ما وعدو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے اس کے برخلاف کیے، وعدہ خلافی کی. اور یہ وعدہ خلافی کس کی نشانی ہے؟ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ کس کی نشانی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. اور ایک نشانی اور آگے بیان ہو رہی ہے، بما کانو یکذبون، اور باسبب اس کے یہ نفاق ان کے اندر اس لیے ڈالا گیا، اس لیے کہ یکذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے. اور یہ جھوٹ بولنا بھی کس کی نشانی؟ یعنی چار نشانیاں تو بیان کی کہ جو کہ شخصی لحاظ سے ہم نفاق کا تو شکار، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھا وہ ہے، ورنہ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. یعنی وہ چار نشانیاں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ چاروں نشانیاں آج من وان ایز اٹ از ہمارے بچے کے ٹپ پر گالی ہے آج. اور تصور یہ ہے کہ جب تک گالی نہیں آئے گی تو بعد میں وزن نہیں آئے گا، انا للہ ہی وانا الیہ راجعون. اور امانت میں خیانت میں تو ایک مسلمان پورے گلوب پر اور پوری دنیا میں مشہور ہے، وعدہ خلافی کے حوالے سے ہم مشہور ہو چکے. تو لہٰذا یہ چاروں نشانیاں، یہ شخصی نفاق بھی، اسی طرح باہمی نفاق میں کبھی ہم شکار، یعنی آپس میں ہیں جماعتوں کے جو بھی لیڈرز ہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے، اور جب اپنے اپنے ممبرز پر ہوتے ہیں تو دوسروں پر کفر کے فتوے ہیں کہ جو کہ لگتے ہیں، باہمی نفاق کبھی شکار. اور پھر دستوری نفاق کبھی ہم شکار ہو گئے. ہمارے آئین میں یہ گولڈن ورڈز میں لکھا ہوا ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن سننا. لیکن یہ ہے کہ یہ گولڈن ورڈز میں، آئین میں، قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے، فقط عملی لحاظ سے ہم کس طرح سے جو ہے وہ دوغلے پن کا شکار ہیں، اور منافقانہ کردار، کہتے کچھ ہے، لکھتے کچھ ہے، اور کرتے کچھ ہے. سودی نظام بھی جاری، بے حیائی بھی جاری. لہذا ہر سطح پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافی کا جو نتیجہ ہے نفاق ہمارے دلوں پر بھی، شخصی نفاق کا بھی شکار، باہمی نفاق کا بھی شکار، اور دستوری منافقت کا بھی شکار. اور وجہ کیا ہے؟ وعدہ خلافی، جو اللہ سے وعدے کیے اس کے خلاف، اور یہ کہ یہ جھوٹ بولتے. الم یعلمو، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی جو بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان کے رازوں کو بھی، اور ان کی جو سرگوشیاں ہیں، جو نجوے یہ کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، خفیہ سرگوشیاں، ان سے بھی واقف. وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تو تمام غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اب یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، آخری آیتیں ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول نے جہاں نفیر عام کی، وہاں مال لگانے کا بھی تقاضا کیا صحابہ کرام سے. تو صحابہ کرام کے اندر ایک کمپٹیشن جو ہے وہ کیا زبردست، وہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں کہ حضرت عمر جب یہ تقاضا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے مال لگانے کا، کیونکہ سلطنت روما سے، سپر پار سے مقابلہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی آدھا سامان گھر کا سمیٹ کر اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر کو ہرا دوں گا. اب دیکھیں کمپٹیشن کس میں چل رہا ہے. آج ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے بینک بیلنس بڑھانے میں، ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، کاروں میں، گاڑیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، اسٹیٹس میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، اور صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی صحیح کرتے تھے. تو حضرت عمر آدھا سامان سمیٹا، اور نیت یہ ہے اور ارادہ یہ ہے کہ آج تو میں صدیق اکبر کو ہرا دوں. اور جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے آدھا سامان لے کر، تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر پورے گھر کا سامان جھاڑو پھیر کر جو ہے وہ اللہ کے رسول کے قدموں میں نشاور کر چکے. اور اس وقت یہ اعلان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ میں صدیق اکبر کو ہرا نہیں سکتے. لہٰذا ایک طرف یہ تھا, دوسری طرف جو استطاعت والے صحابہ کرام تھے, حضرت عثمان غنی ڈھیر لگا دیا مال کا اللہ کے رسول کے قدموں میں, حضرت عبد الرحمن بن یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالی, مالدار صاحب ہیں, مال کا ڈھیر لگا دیا. اب جب یہ ڈھیروں مال دینا ہے تو منافقین بھی موجود ہیں اور یہ طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے مال یہ لے کر آ رہے ہیں اور یہ دکھاوے کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اس طرح سے طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ ایسے صحابہ کرام پر جو ڈھیروں مال دے رہے تھے ان پر برسا رہے تھے. پھر ایک طرف جو ہے وہ صحابہ فقرا صحابہ کرام بھی تھے کہ جو تڑپ رہے تھے, ان کے پاس خود اپنے گھر میں کچھ کھانے پینے کو بڑی مشکل سے ہوتا تھا, اب اللہ کے رسول کا تقاضا مال دینے کا, تو وہ تڑپ رہے تھے کہ کیسے ہم اللہ کے رسول کا تقاضا پورا کریں. تو انہی میں سے ایک فقرا صحابہ میں سے ایک ابو عقیل رضی اللہ تعالی, اور کئی دن تک فاقے تھے گھر میں, لیکن بےچینی یہ تھی کہ میں کیسے دوں مال, میرے پاس تو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے مال نہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ پوری رات ایک جگہ ایک باغ کو سینچا ہے مزدوری کی, اور مالک نے مزدوری کے سلے میں چند کھجورے ہیں کہ جو کہ دی ہیں اجرت کے طور پر, ان میں سے آدھی کھجورے وہ گھر والوں کو دے کر آئے, کئی دنوں کے فاقے تھے, اور آدھی کھجورے لے کر آپ پہنچ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس کہ جن کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا, اور منافقین بیٹھے ہیں. اور اب انہوں نے یہ طنز کیا ابو عقیل پر اور اس طرح کے اور صحابہ پر کہ دیکھو بھائی یہ چند کھجورے ہیں کہ جو کہ سلطنت روما سے جو ہے وہ اب مقابلے کے لیے یہ کام آئیں گے اور یہ جتوائیں گے ہمیں سلطنت روما سے, سپر پار سے, یہ چند کھجورے. اس طرح سے یہ طنز کی تیر ہے کہ جو کہ برسائے. لیکن اللہ کے رسول نے دیکھیں کیا عمل اختیار کیا, آگے بڑھے ہیں, ایسے ساتھیوں کو اس طرح سے وارم ویلکم آپ کرتے تھے, وہ چند کھجوریں ابو عقیل سے آپ نے لیں اور پورے مال پر جو ہے وہ بکھیر, کہ کیا عجب یہ چند کھجوروں کے ذریعے سے ہمارے ڈھیرو مال جو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول کرے, ان پورے مال پر یہ چند کھجوریں ہیں کہ جو کہ بکھیر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ یہاں فرمانے اس واقعے کے حوالے سے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, اور وہ لوگ کہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں ان اہل ایمان پر کہ جو کہ بڑے خوشی سے جو ہے وہ اپنا مال لگانے والے تھے, متطوعین یعنی خوشی سے مال لگانے والے تھے, من المومنین یعنی مومنوں میں سے, فی صدقات یعنی صدقات ڈھیروں مال وہ دے رہے تھے. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش کا صلہ پاتے ہیں. پوری رات ابو عقیل نے کھینچ سینچا ہے مزدوری کر کے اور پھر وہ چند کھجورے لے کر آئے تھے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, پس یہ اب منافقین ہیں کہ جو اب ان کا تمسخر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ کا جواب ہے کہ اللہ ان کے مذاق کا جواب دے گا, ان کے تمسخر کا جواب ہے کہ جو کہ ان کو دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب. اور پھر منافقین پر جو پابندیاں لگیں ان میں سے ایک پابندی کا تذکرہ تو پہلے آ گیا تھا کہ اب اگر یہ کوئی اللہ کے راہ میں چندہ دینا چاہیں, کوئی مال لگانا چاہیں, ان سے کوئی مال قبول نہ کیا جائے, کیونکہ جو بھی یہ مال لگائیں گے یہ کیونکہ مال کے پجاری ہیں تو لہذا نیتوں میں ان کے فطور, تو کوئی اب ان سے مال ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اور سازشوں کی وجہ سے کوئی مال ان سے قبول نہ کیا جائے. یہ پابندی کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آ گیا تھا, پچھلی نشستوں میں. اب دیکھیے ذرا دوسری پابندی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے آخری آیت میں, اور وہ یہ ہے کہ یہ شفاعت محمدی سے بھی جو ہے وہ محروم کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منافقین, فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے نبی آپ ان منافقین کے لیے بخشش طلب کریں, ہاں آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں. ان تستغفر لہم سبعین مرہ, اور اگر اے نبی آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے, فلن یغفر اللہ لہم, پس اللہ ہرگز ان منافقوں کو نہیں بخشے گا. کیٹیگوریکل انداز, ہرگز اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو نہیں بخشے گا. اب یہاں جو 70 مرتبہ بھی آپ بخشش طلب کریں اللہ سے ان منافقین کے لیے, تو یہ 70 کا جو ہنسا قرآن میں آتا ہے نا, یہ مبالغے کا انداز ہوتا ہے. جس طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کسی کو کہ بھائی میں نے تمہیں 100 دفعہ سمجھایا, کہتے ہیں کہ نہیں, حالانکہ 100 دفعہ سمجھایا نہیں ہوتا, 2-4 دفعہ سمجھایا ہوتا ہے, لیکن یہ کثرت کے لیے اور مبالغے کے لیے الفاظ ہیں کہ جو کہ 100 مرتبہ سمجھایا یہ استعمال ہوتے ہیں. لہذا 70 مرتبہ بھی یعنی کتنی مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان منافقوں کو نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیوں نہیں بخشے گا؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا کفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انکار کیا. اب یہاں سوچیں، یہ تو منافقین تھے، کلمہ گو مسلمان تھے، تو یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیں ایمان کے دو درجے ہیں نا، جیسے یعنی ایک ہے ایمان قولی، یعنی کوئی کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جائے تو اسے قولی ایمان حاصل ہو گیا، لیکن آخرت میں کام کون سا ایمان آئے گا اس قولی ایمان کے ساتھ؟ وہ حقیقی ایمان، وہ تصدیق بالقلب. تو لہٰذا یہاں پر ان کا معاملہ کیا تھا، یہ کفر کیا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے زبان سے تو مانا تھا اللہ اس کے رسول، دار اسلام میں تھے یہ عبداللہ بن ابی اور سارے منافقین، لیکن یہاں کفر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے عملی ادوار سے کفر کیا، عمل سے کوسوں دور ہوتے چلے گئے، ریورس گیئر ہے کہ جو کہ لگا دیا، آگے نہیں بڑھے. تو فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو، نا ہنجاروں کو، بد کرداروں کو ہدایت جو ہے وہ نہیں دیتا. لہٰذا یہ دو چار شیٹ ہیں کہ جو کہ لگی ہیں، کہ ایک تو یہ فاسق ہیں ایسے منافقین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے جو ہے وہ دور کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، منافقانہ کردار سے، منافقانہ روش سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور مومنانہ طرز عمل ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.